رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اس سے پہلے تین صورتیں میں بیان کر چکا ہوں مختصر مفہوم اور تشریح کے ساتھ. یہ چوتھی صورت ہے سورہ لہب. یہ صورت اصل میں ابو لہب کے سلسلے میں نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قرابت دار اور رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے آخرت سے، عذاب سے، دوزخ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو جمع کیا، بنی عبد مناف کو، قریش کو، سب کو جمع کیا. اور اہل عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی خطرہ ہوتا تو ایک شخص پہاڑ پر کھڑے ہو کر بہت زور سے کہتا تھا یا صباحا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہائے صبح کا خطرہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی دشمن جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہے، اس لیے سب جمع ہو جاؤ. تو جب آپ نے اس طرح سے آواز دی تو عرب کے لوگ جمع ہو گئے، اس میں آپ کے قبیلے کے لوگ بھی تھے، یہ ابو لہب بھی تھا اور باقی لوگ سب قریش کے موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو صبح یا شام کسی وقت بھی تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کفر و شرک کو چھوڑ دو، ورنہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کفر و شرک کی بنا پر لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گے. تو ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، اس نے اس وقت جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ تبن لکا لہذا جماعت نا نقل کفر کفر نباشد، اس کا مطلب یہ تھا کہ تو ہلاک ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا یہاں پر؟ علیہ باللہ. تو یقیناً صحابہ کرام کا اس وقت جو جذبہ تھا، جو دل میں خواہش تھی، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا فرمائیں. تو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرما دی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، یعنی بد دعائیہ جملہ ہے یہ. اس نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبن لکا ہی سے کہا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے جو صورت نازل کی اس کو بھی تبت یدا سے شروع کیا. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور برباد ہوا وہ. یعنی پہلے جملے میں تو اطلاع دی اس بات کی بد دعائیہ جملہ، اور دوسرا خبریہ کہ جو بد دعائیہ جملہ کہا گیا ہے کہ ٹوٹ جائیں اب دونوں ہاتھ ابو لہب کے، اور دوسرے جملے میں اطلاع دی گئی کہ اس کے ہاتھ گویا ٹوٹ گئے یا وہ برباد ہو گیا. اصل میں جو کچھ بھی انسان کرتا ہے ہاتھوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے ید کے لفظ کا استعمال کیا ہے. فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے کمایا، مطلب یہ کرتا تو انسان ہے، اس کا پورا وجود اس میں ملوث ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہاتھوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. عام طور پر سارا کام انسان نے خود کیا، کہتے ہیں جی اس نے جو کچھ اپنے ہاتھوں سے کیا ہے وہی اب کاٹ رہا ہے، جو کچھ بویا ہے وہی کاٹ رہا ہے. تو یہاں پر بھی اسی لیے وجود پورا مراد ہے اس کا، لیکن یدا کا لفظ کہ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ، کیونکہ عام طور پر ہاتھوں ہی سے کام انجام دیا کرتا ہے انسان. تو اس لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے یہ ایک تو بد دعائیہ جملہ فرمایا تبت یدا ابی لہب، اور دوسرا فرمایا کہ گویا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا، یعنی وہ برباد ہوا. چنانچہ اس کے اثرات یوں ظاہر ہوا کہ جنگ بدر کے 7 دن کے بعد اس کو ایک گلٹی نکل آئی تعاون کی، اور اس تعاون کی بیماری میں جب اس پر ظاہر ہوئی تو اس کے گھر والوں نے چونکہ آدھا سا اس بیماری کو کہا جاتا تھا اس طاعون کی بیماری کو، اور ایسے آدمی کو لوگوں سے دور کر دیا جاتا تھا کہ بھئی یہ بیماری لگ نہ جائے ہمیں کہیں، چنانچہ اس شخص اس کو بھی یہ کیا کہ اس کے گھر والوں نے الگ تھلگ اس کو ڈال دیا اور کوئی اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ مر گیا اسی بیماری میں. اور اس کے بعد پھر جب اس کی لاش سڑنے لگی تو کچھ مزدوروں کو بلوا کر گڑا کھدوا کر ڈنڈوں سے اور لکڑیوں سے اس کو گڑے میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر بھر دیا. اس طرح سے انجام ہوا. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے جو لفظ استعمال کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی نہیں وہی الفاظ استعمال کر کے مسلمانوں کے دلوں پر مرہم رکھا، چونکہ مسلمانوں کے دل اس سے زخمی ہوئے تھے کہ اس نے ایسا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی فوراً اسی لفظوں کے ساتھ یہ سورت کو نازل فرمایا اور کچھ دن بعد ہی اس کے اثرات ظاہر ہوئے اور اس طرح یہ ہلاک ہوا. ابو لہب اصل میں اس کا نام نہیں تھا، نام تو اس کا تھا عبد العزی، لیکن چونکہ یہ شرکیہ نام تھا اس لیے ایک تو اللہ رب العزت نے اس شرکیہ نام کو یہاں پر ذکر نہیں فرمایا. دوسرا، لہب اور ابو لہب میں بڑی مناسبت ہے. سرخ رو چہرہ تھا چونکہ، سخت یعنی انتہائی سرخ چہرہ تھا اس کا، گویا کہ کہہ دیتے نا کہ اس کے چہرہ ایسا ہے جسے انگارے دہک رہے ہوں، تو انگاروں سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو اس کا چہرہ ایسے ہی تھا، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، سرخ چہرے والا. لیکن چونکہ اس میں آگ کی مناسبت ہے، سیصلا نارن ذات لہب، لہب کے اندر اللہ رب العزت اس مناسبت کو ظاہر کیا کہ ابو لہب کے لیے لہب، اور لہب اصل میں آگ کو ہی کہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں سیصلا نارن، ان قریب آگ میں داخل ہوگا وہ، یعنی مرتے ہی اس کو ایک شعلہ زن آگ سے واسطہ پڑے گا. سیصلا نارن ذات لہب، جو شعلہ زن ہوگی، حمالۃ الحطب، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی، جو حمالۃ الحطب جو لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی، گٹھا اٹھانے والی. بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ لکڑیاں جنگل سے چن چن کر لایا کرتی تھی، بعض کانٹے لایا کرتی تھی، اور بعض نے دو باتیں بیان کی، ایک تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، انہیں سے بدبخت عورت تھی، اس کی کنیت بھی ام جمیل کے نام سے معروف تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بعض نے کہا کہ اپنی خست تبا کی وجہ سے، باوجود اس کے ابو لہب کی بیوی تھی لیکن خست تبا اور کنجوسی مزاج میں تھی، اس لیے لکڑیاں لاتی تھی جلانے کے لیے. اور بعض نے فرمایا کہ یہ اس سے مراد چغل خوری بھی ہے، چونکہ اس کی صفت چغل خوری بھی عورت کیا کرتی تھی، تو جس طریقے سے لکڑیوں سے آگ دہکائی جاتی ہے، چغل خوری سے بھی چونکہ آگ دہکتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے بدزن ہو جاتے ہیں، لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے، تو اس لیے اس کو یہاں پر ذکر کیا. تو بہرحال فرمایا کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ برباد ہوا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو فائدہ نہیں دیا اور نہ اس کی کمائی نے. ما اغنا عنہ مالہ، بعض مالدار تو چونکہ بہت تھا تو یہ کہتا تھا کہ مجھے مال بچا لے گا، اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ ہوا میں مال دے کے چھوٹ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب فرمایا کہ ما اغنا عنہ مالہ، اس کے مال نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا، اس کی تجارت نے اس کو فائدہ نہیں دیا. وما کسب، اور جو کچھ کمایا تھا اس نے بھی اسے فائدہ نہیں دیا. اور بعد میں فرمایا کہ کسب سے مراد یہاں پر اولاد ہے، کیونکہ اولاد بھی کسب کہلاتی ہے. جس طریقے سے انسان کا جو مال ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، سب سے طیب اور طاہر مال وہ ہے جو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی کا ہو. حدیث شریف میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا، محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. تو یہاں اور اسی طرح فرمایا کہ جس طرح یہ کمائی حلال اور طیب ہوتی ہے، فرمایا کہ اولاد بھی ماں باپ کا کسب ہے، ان کی کمائی ہے. یعنی انسان کا نفع جو ہے جس طرح مال ہے، اس طریقے سے اولاد بھی تو نفع ہے. اللہ اگر نیک اولاد ہو تو کیا ہی بات ہے. تو اس لیے فرمایا کہ نہ اس کی مال نے فائدہ دیا نہ اس کی اولاد نے فائدہ دیا. اولاد سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ کام آئے گی، لیکن اولاد بھی ان کے کام نہیں آئی. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ مر گیا سڑ گیا لیکن کسی اولاد نے اسے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا. اس لیے فرمایا کہ نہ اس کے مال نے اس کو فائدہ دیا اور نہ اس کے کسب کمائی. سیصلا نارن ذات لہب، یہ تو دنیا کا انجام ہوا، اور ان قریب مرنے کے بعد مرتے ہی داخل ہوگا نارن، آگ میں، ذات لہب جو شعلہ زن، شعلے کی صفت رکھتی ہے آگ، یعنی ایک ایسی آگ میں داخل ہوگا مرتے ہی جو شعلہ زن ہوگی. وم راتو سیصلا نارن ذات لہب وم راتو، صرف یہی نہیں بلکہ اس کی بیوی بھی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ خود تو داخل ہو گئی, اس کی بیوی بھی داخل ہوگی ساتھ میں. حمالۃ الحطب جس کی صفت یہ ہے کہ وہ بوجھ اٹھانے والی, اس کا مطلب یہ بھی تھا چغلخوری کرنے والا, اس کا مطلب یہ کہ واقعتاً وہ بوجھ اٹھایا کرتی تھی اور خصت طبیعت کی وجہ سے. ولم فی جی دیہا حبل من مسد, اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی. یعنی ہوا یہ کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ رسیاں جو گٹھا بنا کر لایا کرتی تھی تو اس کو لٹکا لیا کرتی تھی پیچھے, اور اس طرح سے گلے میں رسی یہاں رکھ لیا کرتی تھی رسی, تاکہ پیچھے گٹھا لگا رہے. تو ایک موقع پر ایسا ہوا کہ گری اور وہ جو رسی تھی اس کے گلے میں پھنسی اور اسی میں مر گئی. تو بہرحال دونوں کا انجام اس طرح سے ہوا. تو یہ سورت اللہ رب العزت نازل فرمائی فی جی دیہا حبل من مسد. بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے لوہے کے تاروں والا, لوہے تاروں کی رسی, جیسے ہمارے یہاں تاروں کی رسی ہوتی ہے بنی ہوئی, اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ ایسی رسی اس کے گلے میں ہوگی جو تاروں کی ہوگی, لوہے کی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین متین کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے باطل خیالات اور نظریات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اے اللہ اس کی حفاظت فرما. ہماری بدعمالیوں کے سبب اے اللہ ہمیں ہلاک نہ فرما, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, اپنی طرف رجوع ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. نکاح ہوگا بھائی, ابھی جو صاحب بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں, آئیے نکاح والے آگے تشریف لے.